الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اور اس وقت کا ذکر سنو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا کہ کیا بتوں کو خدا بنائے بیٹھے ہیں؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اور آپ کی قوم کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں. سورہ الانعام کی 74 نمبر آیت. تو اس سے جو پچھلی متصل آیات چل رہی تھی اس میں توحید کے مختلف پہلوؤں پہ اللہ تعالی انسان کی توجہ مرکوز کر رہے تھے کہ توحید ہوتی کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننا اس کا مطلب کیا ہے. جیسے پچھلی آیات میں یہ گزرا کہ نفع نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ، تو توحید صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مان لیا جائے، کہ انسان کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، تو یہاں پہ توحید ختم ہو جاتی ہے، ایسی بات نہیں، بلکہ یہاں سے توحید شروع ہوتی ہے. اس کہنے سے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے، اب انسان کی پوری زندگی پہ ایک امپیکٹ آتا ہے، پوری زندگی پہ. وہ کوئی بھی شعبہ دیکھ لیں، کوئی بھی پہلو دیکھ لیں، اور یہی توحید کی تشریح مختلف آیات میں چلتی ہے کہ انسان پہلی چیز کے عقیدے کے حساب سے اس چیز سے آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، ذات میں بھی صفات میں بھی وہی سب کچھ کرنے والی ہے. تو ایک اس کے ذہن میں، عقیدہ ذہن میں ہے، دل میں ہے. پھر پریکٹیکلی اس پہ کیا امپیکٹ پڑتا ہے کہ وہ پھر عبادات اللہ تعالیٰ سے مرکوز کر دیتا ہے. 24 گھنٹے میں جو عبادت کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کرے گا، نماز. اب یہ بھی بات کہنی آسان ہے، اس کا بھی پورا ایک یعنی کہ امپیکٹ آتا ہے نماز کے اوپر. اب نماز کے اندر دکان نہیں ہوگی، نماز کے اندر میرے دنیاوی مسائل نہیں ہوں گے ذہن کے اندر، بلکہ میں فوکس ہوں گا اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی طرح، کہ جیسے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر. یہ ہے توحید کا امپیکٹ. کیونکہ اگر ذہن میں مسائل ہیں جو ابھی میں ہینڈل کر رہا ہوں، جو جا کے ہینڈل کرنے ہیں، یا زندگی کے اندر مسائل ہیں، بچہ بیمار ہے، کاروباری مسئلہ ہے، ملازمت کا مسئلہ ہے، کوئی بھی مسئلے ہیں، تو وہ اگر نماز کے اندر میرے ذہن میں ہے تو پھر مجھے فکر مند ہونا چاہیے کہ صرف زبان سے کلمہ ہی تو نہیں کہہ رہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، نفع نقصان کی مالک ہے، بیماری صحت دینے والی وہ ہے، رزق دینے والی وہ ہے، صرف زبانی کلام تو نہیں ہے یہ. دل میں اگر ہے تو یہ نماز تو اس سے ملاقات کا وقت ہے، اس سے میں اپنے مسائل حل کراؤں، اس سے نعمتیں لوں. میرے ذہن میں دوسری چیزیں کیوں آ رہی ہیں اور نماز میں فوکس کیوں خراب ہو رہا ہے؟ تو یہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. صرف یہ کہنا کافی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اس ہر ایک پہلو پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. اور دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ایسی ہے کہ ڈسٹریکشن ہے، چاروں طرف ڈسٹریکشن. دنیا کی محبت، پچھلی بار وہ آیات آئی تھی، دنیا کی محبت، دنیا کے اٹریکشن، جگہ جگہ اٹریکشن، مال، عورت، بچے، یہ ساری دنیا کی زینت ہے، اٹریکٹ کرتی ہے. پھر مسائل، پھر ٹاسک دیے گئے ہیں کہ خوراک، بھوک لگا دی انسان کے ساتھ کہ کماؤ کھاؤ. اب یہ جو ساری ہمارے اوپر امپوز کی گئی ہیں چیزیں، یہ اصل میں ہمیں راہ راست سے ہٹانے کے لیے ڈسٹریکشن. اب جو بندہ اپنے آپ کو راہ راست پہ رکھتا ہے وہ ہے توحید والا. اس ساری ڈسٹریکشن کے باوجود انسان اگر نماز میں فوکسڈ ہے، اس کے دل پہ اللہ کی بات کا ہی اثر ہوتا ہے، وہ لوگوں سے امپریس نہیں ہوتا، تو یہ ہے توحید. یہ ہے وہ توحید والا جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. دنیا بنی اس لیے ڈسٹریکٹ کرو، پھر بھی جو فوکس ہے یہ ہے اصل میں، وہ فلٹر ہو گیا. جو نہیں تھے توحید والے، صرف زبانی، ایک زبان سے بھی توحید کا انکار کرنے والے وہ بھی ہیں، لیکن ایک زبان سے توحید کا اقرار کرنے والے، لیکن جب ڈسٹریکشن آتی ہے ادھر چلے جاتے ہیں. تو یہ وہ ہیں جو فلٹر ہو رہے ہیں کہ یہ نہیں، ان میں توحید کے اندر بھی گریڈ ہے. تو ان میں بھی وہ کامل درجہ نہیں ہے ابھی توحید. تو نماز ایک ایک نمبر. اسی طرح عبادات, جانور کا قربانی کا جانور لے رہے ہیں اور اگر ذہن میں کہ میں دوسروں کو دکھاتا ہوں کہ میرے پاس کتنا مال ہے, جانور کتنا اچھا ہے, خواہش ہے, حج کر کے آ رہے ہیں بتانے کی خواہش ہے, فیس بک پہ اپنی پکچر لگانے کی خواہش ہے, سب توحید کے خلاف ہے. یہ کوئی اس طرح سے چیز توحید نہیں ہے. تو یہ ساری جو انسان کے ایک دنیا ہے وہ انسان کو ڈسٹریکٹ کر رہی ہے توحید سے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں توحید کے. تو معاملہ ڈیلنگ وہی انسان کے پر بھوک مسلط ہے, بچوں کی فکر ہے, تو یہ سب وہی اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزمانے کے لیے بنایا گیا ہے. تو اب مال کمانے جا رہے ہیں تو وہاں ڈسٹریکشن کہ حرام کی آپشن کر لو. اب اگر کر رہے ہیں تو یہ وہ توحید والا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. تو توحید کہنے میں ایک چیز ہے لیکن اصل میں اس کے بہت پہلو ہیں اور ساری زندگی ہماری اس کے اندر آ جاتی ہے. تو اس پہ محنت کی ضرورت ہے کہ ایک ایک پہلو پہ میں توحید والا ہوں کہ نہیں. اب یہاں پہ جو واقعہ شروع ہو رہا ہے وہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا اور ان کے والد آزر کا. اب علماء کی اور مفسرین کی اس میں اختلاف ہے کہ آزر کون تھے, بعض کی رائے ان کے باپ تھے, بعض کی رائے ان کے چچا تھے, لیکن تھے ان کی فیملی کے بڑے. اب ان سے بات کی جا رہی ہے کہ بتوں کا نہ پوچھے. اب غور کرنے بات یہ ہے کہ جب ان سے یہ دعوت دی جاتی تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام یا کوئی نبی اپنی طرف بلاتے تھے تو وہ صرف یہ پہلو نہیں ہوتا تھا کہ بت کو چھوڑ دو, مطلب یہ ہوتا تھا وے آف لائف چینج کر, کیونکہ یہ ذکر ہو گیا اسی لیے پہلے یہ توحید باندھی کہ اصل میں توحید وے آف لائف چینج کرتی ہے, انسان کی سوچ بدل دیتی ہے, اس کی زندگی بدل دیتی ہے, ہر پہلو پہ امپیکٹ پڑتا ہے, گھر کے اندر امپیکٹ پڑتا ہے. اب وہ بچوں سے ڈیل کر رہے ہیں, بیوی سے ڈیل کر رہے ہیں, اس لیے نہیں کہ میرے بیوی بچے ہیں, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے رشتے جوڑے, اللہ تعالیٰ پوچھے گا ان رشتوں کا کیا. اب اس کا کیا امپیکٹ آئے گا کہ بیوی سے کوئی قصور ہو گیا تو وہ نفس کے لیے اس پہ شاؤٹ نہیں کرے گا بلکہ وہ دیکھے گا اللہ کا کیا حکم, اس وقت مجھے کیا سٹیپ اٹھانے چاہیے. تو یہاں پہ بھی امپیکٹ پڑتا ہے ہر پہلو پہ. شادی بیاہ کا موقع ہے, وہاں پہ یہ نہیں بات آئے گی کہ اس وقت رسومات کیا ہیں بلکہ ہوگا اللہ تعالیٰ کیسے چاہتے ہیں کہ میں اس وقت یہ عمل کروں. ہر پہلو پہ امپیکٹ پڑے گا اس کی توحید. تو کیا چیزیں رول آؤٹ ہو جائیں گی کہ زیادہ تر عام طور پہ انسان جو راہ راست سے ہٹتا ہے وہ مال ہوتا ہے یا لوگ ہوتے ہیں, ان دو کی وجہ سے انسان راہ راست سے عام طور پر ہٹتا ہے, مال کی محبت یا لوگوں کی کو راضی کرنا. لوگوں میں بیوی بھی شامل ہے, پیرنٹس بھی شامل ہیں, لوگوں میں بچے بھی شامل ہیں, برادری بھی شامل, برادری کا ایک پریشر ہوتا ہے, والدین کا پریشر ہوتا ہے, کئی گھرانوں میں والدین کا بہت ہولڈ ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں ایسے ہی کرنا ہے. اب وہ شخص جو ساری دنیا کو دعوت دیتا ہے اللہ کی طرف, جب اپنی باری آتی ہے اپنی شادی کی یا اپنے بچوں کی شادی کی, وہ والدین کے پریشر میں ہاں یہ رسم بھی ہوگی یہ رسم بھی ہوگی. تو توحید والا کون ہے یہ اللہ تعالیٰ بتا دیں, میں بتا دوں توحید والا ہوتا کون ہے. اور اگزامپل حضرت ابراہیم علیہ السلام کس کو کہہ رہے ہیں یہ ساری باتیں, اپنے باپ کو, اپنی برادری کو, اپنی قوم کو. کتنا پریشر ہوتا ہے ایک شخص ہو اور ساری طرح سے پریشر ہو برادری کا. ابھی تو یہ دیکھیں صرف رسومات کو ختم کرنا یا رسومات کے اگینسٹ جانا یا گھر کے اندر بیوی کو پردہ کرانا یا یہ تو چھوٹی باتیں, یہاں تو ان کے عقیدے کو اٹیک کیا جا رہا ہے, عقیدے کے خلاف بات کی جا رہی ہے کہ ایک خدا کو مانو, یہ تمہارے بت خدا نہیں ہے. اب ان پہ کتنا پریشر ہوگا, یہاں تو بہت چھوٹی بات ہے نا کہ میں نے سینس لینا ہے, یہ بات سمجھانی ہے صرف یہ کہ میں اپنی بیوی کو پردہ کراؤں گا, وہ دیور سے پردہ کرے گی, وہ جو نامحرم رشتے دار ہیں ان سے پردہ کرے گی, یہ بات سمجھانی, یا شادی میں یہ رسومات نہیں ہوں گی, یا میں حلال کماؤں گا, یا میں حرام نہیں کماؤں گا, یا میں وراثت صحیح طرح تقسیم کروں گا, بہن کو وراثت ملنی چاہیے, اس کو وراثت ملنی چاہیے, یا تو یہ صرف قائل کرنے کی باتیں ہوتی ہیں. وہاں تو عقیدے کی بات کی جا رہی ہے کہ نہیں تمہارا جو جس کو خدا مانتے وہی صحیح نہیں. تو ایکسٹریم ایگزامپل دے کے اس کے نیچے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اسے تم نیچے نیچے ہی ہو گئے, تو وہ نہیں ہٹتے اپنے کلیم سے اپنی بات سے, تم کیسے ہٹ جاتے ہو؟ دل میں جھانکو توحید ہے یا پھر دعویٰ. تو تو انہوں نے یہ کہا, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ واقعہ یوں تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آدم سے کہا کہ کیا بتوں کو خدا بنا بیٹھے, کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اور آپ کی قوم کھلی گمراہی. اب وہ بھی اسی قوم کا حصہ ہے لیکن اتنی بیزاری ہے اس طرز عمل سے کہ اپنے آپ کو قوم کو اپنے ساتھ منسوب بھی نہیں کر گیا, کہہ رہے آپ اور آپ کی قوم گمراہی میں مبتلا. تو یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جیسے کہا کہ مال برادری کی بھی لیے یا لوگوں کے لیے انسان عام طور پہ گناہ کرتا ہے یا راہ راست چھوڑ دیتا ہے, توحید کو چھوڑ دیتا ہے, تو اس میں یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ اسی طرح اس کو ایک اور پہلو سے دیکھا جا سکتا ہے کہ عزت کے لیے, کہ انسان عزت والا بننا چاہتا ہے. اس لیے میں ذکر کر رہا ہوں کیونکہ آگے آیات میں اس کا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی تذکرہ آئے گا کہ عزت والا بننا چاہتا ہے انسان, کہ میں عزت والا رہوں, کہ اگر میں ٹکرا گیا اس معاشرے سے یا برادری سے یا لوگوں سے یا باپ سے یا بیوی سے تو عزت نہیں کریں گے, یا مال میرے پاس کسی طرح بھی آ جائے تاکہ میں لوگوں کے سامنے عزت والا بن سکوں, کیونکہ عام طور پہ لوگ انہی بنا پہ عزت کرتے. لیکن یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ عزت بھی بڑی ریلیٹو ٹرم ہے, کہنے کا مطلب کہ ایک قوم کا ہیرو دوسرے قوم کا ولن ہوتا ہے, وہ اس کو پسند نہیں کرتے. اب اگر وہ اپنی برادری بڑا بننا چاہ رہے دوسری برادری والے ہو سکتے اس کو برا سمجھتے ہیں, تو اور کئی بار عزت وقتی ہوتی ہے, مال وقتی ہوتا ہے چلا جاتا ہے, یا کوئی اور وجہ سے جو عزت ہوتی ہے عہدے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے وقتی ہوتی ہے وہ چلی جاتی ہے, عزت کا سبب چلا جاتا ہے. عزت کئی بار اتنی دیکھیں کئی بار انسان سے کوئی ایسی غلطی ہو جاتی ہے کہ سارے لوگ اس سے متنفر ہو جاتے ہیں. اس وقت اب وہ غلطی ہو سکتا ہے معمولی ہو, اتنی بڑی نہ ہو, لیکن لوگ اسے بدگمان ہو کے متنفر ہو جاتے ہیں کہ یہ تو ایسا شخص ہے. اب جن لوگوں کے لیے اس نے کیا کچھ نہیں پیچھے کیا وہ وقت ایک لمحہ لگتا ہے ان کے متنفر ہو جائیں گے. اب اس وقت اس کے پاس کیا کس سے تعلق بنانے کی رہ جاتی ہے, اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ کو پتا یہ کیا کہہ رہا ہے, اس کے دل میں کیا تھا, اس کا یہ مقصد نہیں تھا یہ بات کہنے کا, اس کا یہ مقصد نہیں تھا یہ عمل کرنے کا. تو اس وقت جو اللہ اسے عزت دے گا, باقی لوگوں نے تھتکار دیا, اس اللہ کو وہ ساری زندگی چھوڑتا رہا تھا لوگوں کے لیے. یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ میں کبھی 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 زندگی میں لوگوں کے لیے اللہ کو نہ چھوڑوں, جتنے لوگ میرے ساتھ ہیں اللہ کے ساتھ ہوتے ہوئے بس یہی میرے نکاح. الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ باقی لوگوں کے دل میں بھی عزت ڈال دیتے. دیکھیں دنیا کے اندر دو گروپس ہیں, ایک ہے اللہ کے لیے محبت کرنے والے, ایک اللہ کے لیے نفرت کرنے والے. کہنے کا مطلب کوئی دین پہ آ گیا اللہ کا ہو گیا, کچھ لوگ اسے محبت شروع کر دیں گے اور کچھ لوگ اسے نفرت شروع کر دیں گے. تو اپنے آپ کو اللہ سے جوڑے رکھیں, جو نفرت کرنے والا کرتا رہے, جو محبت کرنے والا کرتا رہے, نہ اس کی نفرت کے لیے میں اللہ کا ہوں نہ ان کی محبتوں کے لیے اللہ کا ہوں, یہ زندگی کا اصول بنائے پھر وہ کامیاب ہوگا. یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی, کہ اللہ تعالیٰ کے ہو گئے, اب جو برادری ساتھ آتی ہے آ جائے, نہیں آتی نہ آئے, باپ حتیٰ کہ باپ کو یہ کہہ رہے ہیں ساری بات. تو یہ ذہن میں رکھے کہ کبھی بھی ایسی جھوٹی عزت کے لیے, مال برادری والی عزت کے لیے کبھی اللہ کو نہ چھوڑ. اب اس کے لیے ایک انسان کو ول پاور چاہیے, اس کے لیے ایک قوت ارادی چاہیے, ہمت چاہیے. وہی ول پاور قوت ارادی توحید سے آتی, جو اتنا توحید کا تذکرہ ہے قرآن میں, تو یہ سمجھ لے وہ ایکچولی وہ ول پاور اور قوت ارادی اور ایمانی قوت اور اسپرچل قوت پیدا کر دیتی ہے کہ انسان دنیا سے ٹکرانے کے لیے تیار ہوتا ہے. میں دوسروں کی واہ کے لیے بھی کچھ نہیں کہہ رہا اور دوسروں کی نہ کے لیے بھی کچھ نہیں کہہ رہا, مجھے کسی سے کوئی پرواہ نہیں, مجھے اللہ تعالیٰ کی پرواہ ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا رشتے دار نے لے کے نہ چلے, حکمت سے. اب یہ سارا ایگزامپل بن رہا ہے اسی واقعہ, یہ واقعہ کہ بات کرنی کیسے ہوتی ہے, معاشرے کو کیسے ڈیل کرنا ہوتا. تو پہلی چیز کہ اپنے والد سے کہا, تو بڑوں سے بھی بات کی جا سکتی ہے اتنے احترام کے ساتھ. یہ نہیں باپ غلط کر رہے ہوں یا غلط رائے پہ ہوں تو ان سے کوئی بات نہ کی جائے, ان کو بھی دعوت دی جا سکتی ہے, دینی چاہیے, لیکن ان کو احترام کے ساتھ, ان کی پروٹوکول کا خیال کرتے ہوئے, ان کی ڈگنیٹی کا خیال کرتے ہوئے, پوری عزت احترام کا خیال کرتے ہوئے, کہ ان کا دل نہ ٹوٹے, لیکن انہیں بات سمجھائی جا سکتی ہے, اور ان کی وجہ سے اپنا سیدھا راستہ جو بات اس پہ واضح ہو گئی ہے بچے پہ اس شخص پہ, اس کو نہیں چھوڑنا کہ والد کہہ رہے ہیں یا بیوی کہہ رہی ہے, کسی کی وجہ سے اس راستے کو نہیں چھوڑ. یہ سارے اس واقعے میں نظر آتا. تو قوم سے بیزاری کہ کہا کہ آپ کی اور یہ آپ کی قوم جو ہے وہ تو گمراہی میں جا رہی ہے. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. اور اسی طرح ہم ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی سلطنت کا نظارہ کراتے تھے اور مقصد یہ تھا کہ وہ مکمل یقین رکھنے والوں میں شامل ہوں. اب یہ اللہ نے تمہید باندھی, اگلا جو واقعہ شروع ہونے لگا ہے کہ انہوں نے چاند ستاروں کو دیکھ کے کیا کہا, قوم کو کیسے سمجھایا. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ بتا دیا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان و زمین کے کا علم دے دیا تھا کہ جس کے اور یہ ان کی حکمت دل میں ڈال دی تھی کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنی قوم سے بات کرتے اور ان کو دعوت دیتے. کئی لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ دعوت و تبلیغ یا دوسرے پر نصیحت یا بات پہنچانے کے ایٹیکیٹس کیا ہیں, کیا اصول و ضوابط ہیں, کیسے یہ سیکھے جائیں. تو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ کام جو ہے یہ کرنے سے آتا ہے. کہنے کا مطلب کہ جو مخلص ہوتا ہے نا, اخلاص والا, یہ جو چاہتا ہے واقعی دوسروں کو بات پہنچ جائے اور میں بامل میں بن جاؤں, تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں طریقے بھی بتاتے ہیں کہ یہ اس طرح کرو, یہ اس طرح کرو. کیونکہ غور طلب بات ہے کہ قرآن پاک ہوئی, احادیث پاک ہوئی, لیکن ہر دور میں علماء نے تفسیر لکھی, بکس لکھی. اب اس کی وجہ یہی تھی کہ ہر دور کے مطابق ان کے لیول پہ جا کے ان کی مزاج کے مطابق, ان کی لینگویج کے مطابق ان کو بات پہنچانا. مقصد کیا بات پہنچانا, مقصد کیا ہے؟ مقصد کسی کی دل آزاری نہیں ہے, مقصد کسی کو برا بلا کہنا نہیں ہے, مقصد کسی کو گمراہ کہنا نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ اگلا بندہ اللہ کا ہو جائے. خیر خائی ہے دین اور نصیحہ, کہ دین خیر خائی ہے, نصیحت خیر خائی اس کی مطلوب ہے کہ وہ بچ جائے. جس طرح پچھلی آیات اس سے متصل گزری تھی, اللہ تعالیٰ کا دین کا جو مذاق اڑاتے ہیں ان کو ان کی محفل چھوڑ دو, لیکن ان کو نصیحت بھی کرو کہ شاید وہ بعض آج. تو کہاں کنے جا رہے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ خود کا تقوی والے, تو تقوی والوں کو کہا جا رہا ہے, اللہ والوں کو کہا جا رہا ہے کہ جو دین کا مذاق اڑا رہے ہیں ان کو پیغام پہنچاؤ. مذاق اڑایا جا رہا ہے اور اس میں شاید وہ بھی شامل ہے, اس کا بھی مذاق اڑایا جا رہا ہے. تم دین پہ چلتے ہو, جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے ان کو کہا جا رہا ہے کہ مذاق اڑا رہے ہیں ان کو نصیحت کرو, شاید وہ صحیح ہو جائے. اتنی خیر ہے, مذاق اڑایا جا رہا ہے, ہنس رہے ہیں لوگ, کہتے لگا رہے ہیں. قرآن میں آتا ہے کہ آنکھیں مارتے تھے ایک دوسرے کو کہ ایسا مذاق اڑاتا, لیکن خیر خائی اللہ تعالیٰ کو یہ مطلوب ہے کہ نہیں, ان کو سمجھاؤ. مطلوب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی پرسنل آپس میں لڑائی نہیں ہے. تو یہ چیز جاتی ہے, اللہ تعالیٰ حکمت و دانائی نصیب کر دیتے ہیں گریجولی وتھ پیسج آف ٹائم. جتنا اخلاص ہو اتنی حکمت و دانائی آتی ہے. تو علماء کے نزدیک کے دلوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے ڈالی, ان جو جس کے دل میں آئی انہوں نے ویسے اس بات کو کیا. اور یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت مزاج قسم کے لوگ پیدا کیے, مزاج پیدا کیے, بہت سارے پروفیشن ہیں. اس لیے کبھی کسی پہ کوئی دوسرے پہ الزام نہ دے کہ وہ ایسے کیوں تبلیغ کر رہا ہے, وہ ایسے کیوں بات کر رہا ہے, وہ ایسے کیوں کام کر رہا ہے. اگر وہ اللہ کی طرف بلا رہا ہے تو آبجیکٹ نہ کرے. ہو سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بعض لوگوں کا ہدایت دے, وہ اس کے مزاج کے مطابق ہو, اور کسی اور جو یعنی کہ دوسری طرز پہ کام کر رہے ہیں اس کے ذریعے کسی اور کو ہدایت دیتے. تو ہر ایک کا مزاج فرق ہوتا ہے. کوئی اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پھر اسی مزاج کے مطابق پھر علماء کا مزاج بھی فرق رکھا, اور ہر ایک نے پھر ایک پہلو, کوئی کتابیں زیادہ لکھتے ہیں, کوئی کتابوں میں بھی خاص قسم کی کتابیں زیادہ لکھتے ہیں, کسی قسم کی تقریر کرتے ہیں, کسی قسم کی تقریر کرتے ہیں. تو یہ مختلف رنگ ہوتے ہیں. تو آبجیکٹ نہ کرے کسی کو. فلما جن علیہ اللیل راى کوكبا قال هذا ربي فلما افل قال لا احب الافلين. چنانچہ جب ان پر رات چھائی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا, کہنے لگے یہ میرا رب ہے. پھر جب وہ ڈوب گیا تو انہوں نے کہا میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو یہ تھی ان کی حکمت و دانائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی, کہ جب ان کو یہ دانائی نصیب ہو گئی, ان کو زمین و آسمان کی کا ایک علم دے دیا گیا, ان کے دل میں ڈال دیا گیا, تو اب اس کو یوز کرتے ہوئے انہوں نے اپنی قوم کو پھر دعوت دی. اور وہ کیا تھی کہ قوم کی دو گمراہیاں تھیں. علماء نے یہی لکھا ہے کہ ایک تو یہ تھا کہ وہ اللہ کا شریک کرتے تھے, دوسرا ان فلکیات کے جو چاند تارے ان کو بھی بڑا مانتے تھے. تو دونوں طرح سے انہوں نے بات کی. پہلے انہوں نے کہا کہ یہ جو بت ہیں آپ کے یہ غلط ہے. اب دوسرا جو ان کا نظریہ تھا کہ ان سے کچھ ہوتا ہے چاند تاروں سے, اب اس پہ انہوں نے حکمت سے بات کی. اور حکمت کیا اپنائی؟ دیکھیں, ایک جو ان کو علم تھا اس کو کیسے یوز کیا, بلنٹلی نہیں یوز کیا. کہنے کا مطلب دل توڑنا مقصود نہیں تھا, صرف اس کی نفی مقصود نہیں تھی, بلکہ کیا کہا کہ جب رات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ایک تارا دیکھا اور کہنے لگے یہ میرا رب. اب یہ جو کہنا تھا یہ میرا رب ہے, تو اس میں اب مراد نفی مقصود تھی, لیکن طریقہ کیا تھا کہ اس طرح کہا کہ یہ میرا رب ہے, کہنے کا مطلب کہ تمہارے مطابق یہ میرا رب, تم یہ کہتے میرا رب ہے. پھر جب وہ ڈوب گیا تو انہوں نے کہا کہ میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا, یعنی وہ میرا رب نہیں ہو سکتا جو ڈوب جائے. اب بڑی حکمت والی بات ہے, کیا مطلب کہ ڈائریکٹلی نہیں کہا کہ تم اس کو پوچھتے ہو, تم ایسے ہو, تم ویسے ہو, ایسی کوئی بات نہیں, بلکہ حکمت سے کہا کہ یہ میرا رب نہیں ہو سکتا. کہنے کا مطلب ان میں جو عقل والے تھے انہوں نے سمجھ لیا کہ واقعی یہ لاجک بڑی زبردست لاجیکل بات. اور پھر اگلی چیز کہ ان کے لیول پہ جا کے بات کرنا. لیول پہ کیسے گئے کہ کوئی بھی چیز متغیر ہو, جو چینج ہو رہی ہو, یا جو ایک جگہ جس کے پاس ساری قوتیں ایک وقت میں مرکوز نہ رہیں, وہ چینج ہوتی رہیں, وہ رب نہیں ہو سکتا, وہ خدا نہیں ہو سکتا. لیکن انہوں نے کسی وقت چیز کا ذکر نہیں کیا کہ طلوع ہوا, یہ اس وقت یہاں پہنچ گیا, یہ ہوا یہ ہوا, کچھ نہیں کہا, بلکہ ڈوبنے سے پہ غور کیا اور قوم کو کہا دیکھو ڈوب گیا ہے, یہ رب نہیں ہو سکتا, کیوں یہ ہر ایک کی سمجھ میں آ سکتا ہے. تو ایسی بات کی جائے جو سمجھ میں آئے کسی کی. اور یہ بھی فرق ہوتا ہے, انٹلیکچوئلس کے لیول کچھ اور ہوتے ہیں, ایک عوام کا لیول کچھ اور ہوتا ہے, علماء کا لیول کچھ اور ہوتا ہے, پھر ہر ہر فیلڈ کے فرق ہے. اسی لیے ہر فیلڈ میں علماء کا ہونا موجود ہے. کہنے کا مطلب کیا کہ وہ پروفیشنل بھی ہو اور اس کا عالم بھی ہو, وہ زیادہ بہتر طور پہ اس پروفیشن کے لوگوں کو بتا سکے. کہنے کا مطلب اگر ڈاکٹر ہے اور ساتھ عالم ہے, وہ زیادہ بہتر طور پہ شاید بات پہنچا سکے ڈاکٹرز کو بنسبت دوسرے شخص. تو اس کے لیول پہ جا کے بات کرنا, اور پھر حکمت سے بات کرنا, دل دکھانا مقصود نہ ہونا بلکہ حکمت سے بات کرنا. ایک بار ایک بڑے شیخ اور عالم تھے, ان کا ایک اسٹوڈنٹ تھا, اس نے ایک بک لکھی جس کے اندر کسی باطل نظریے کی نفی کی تھی, یعنی کہ جتنا بہت سارے غلط نظریات معاشرے کے اندر آ جاتے ہیں, کوئی ان کا پھیلانے والا پیدا ہو جاتا ہے. تو ان کے ذہن میں آیا, وہ ینگ تھے, تو ان کے ذہن میں آیا کہ اس کی نفی کے پہ کتاب لکھ دوں کہ صحیح عقیدہ یہ ہے, غلط عقیدہ یہ ہے, یہ غلط باتیں نظر لیا. تو جب انہوں نے کتاب لکھی تو اپنے استاد اپنے شیخ کو پیش کی کہ آپ اس کو ری چیک کر لیں, گو تھرو کر لیں, آپ اس کی اصلاح کر لیں. تو انہوں نے بک پڑھی اور بک پڑھ کے ان سے پوچھا کہ آپ کا ایم کیا ہے اس کتاب کا. انہوں نے بتایا کہ ایم یہ ہے کہ جس جو میں نے اس میں جس چیز یعنی صحیح عقیدے کو واضح کیا ہے, غلط عقیدے کو غلط کیا, یہ مقصود ہے. تو کہا کہ آپ کے ریڈرز کون ہوں گے, آپ ایم کی نہیں کر رہے. تو انہوں نے کہا ایم میرا ہے وہ ریڈرز جن کے غلط نظریات اور ساتھ ساتھ جو صحیح نظریات والے ہیں وہ اس غلط نظریے سے بچ کے رہیں, یہ میرے تو وہ بھی ایم کے اندر شامل ہیں کہ جن کے غلط نظریے ہیں کہ شاید وہ یہ بک پڑھ کے اپنی اصلاح کر. تو انہوں نے کہا کہ اس بک کے اندر آپ نے کئی جگہوں پہ طنز کیا ہے اس نظریے والے پہ, طنزیہ جملہ کہ تمہارا ایسا نظریہ ہے, کوئی طنزیہ جملہ. تو کہا کہ جب طنز کر رہے ہو تو تمہارے ہر وقت تمہارا طنز پڑھ کے کوئی غلط عقیدے والا صحیح قیدا اتنا لے. تو انہوں نے کہا کہ خاموشی, مطلب کہا کہ بات ذہن میں رکھو کہ کبھی دوسرے پر طنز نہ کرنا, اس کا مذاق نہیں اڑانا, تضحیک نہیں کرنا, اس کی تحقیر نہیں کرنا, اس کو حقارت سے نہیں دیکھنا, نہ طنز کرنا ہے نہ حقارت سے دیکھنا ہے نہ مذاق اڑانا, اگر تم چاہتے ہو کہ وہ حق پہ آئے تو جاؤ یہ بک لو जहां जहां तुमने ये चीजें की हैं, कोई तस्दीक का जुमला लिखा है, तंज का जुमला लिखा है, तहकीर का जुमला लिखा है, उसको जाके चेंज करो और फिर मेरे पास। कहा वो कहते हैं कि मेरी वहां पे सारी उम्र के लिए इस्लाम, ये तबलीग का तरीका नहीं है। अगर तबलीग करनी है तो ये तरीका है हर एक का खैर का, कभी जुमान से तंजिया जुमला ना निकले, कभी किसी की हकारत ना निकले, कभी गुस्सा ना हो अपनी जुबान में शामिल और अपने लहजे में शामिल, फिर कोई मैसेज कम्युनिकेट होगा, वरना मैसेज ही कम्युनिकेट होगा। तो यही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हिकमत से बात की। तो एक बैलेंस हो अपनी पर्सनैलिटी के अंदर कि जहां पे बाउंड्री लाइन है और कभी जरूरत पड़ती है कि इंसान को नो करना पड़ता है कि नहीं मैं इसके करीब नहीं जा सकता, मेरी जिंदगी के असूल जवाबित है, मैं रसूमान नहीं करता, मैं इस तरह करूंगा, मैं इस तरह करूंगा, ये देखे। लेकिन हिकमत से भी बात करना सीखी। तो गुस्सा इंसान की पर्सनैलिटी में ना हो ये बहुत अहम है। فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ। جب انہوں نے چاند کو چمکتے دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ ڈوب گیا تو کہنے لگے اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دے تو میں یہ تینوں گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ تو اگلی چیز ستارے سے شروع ہے، پھر یا اسی رات یا کسی اور رات چاند کو دیکھا اور قوم سے مخاطب ہوئے کہ اس کو تم کہتے میں رب، پھر جب ڈوبا تو انہوں نے کہا یہ تمہیں رب ڈوبتا نہیں۔ لیکن حکمت ہوئی کہ ایسی بات کی ہے کہ جو میسج کمیونیکیٹ کر گئی اور ان کی سمجھ میں آ گئی، جس نے سمجھ میں۔ فلما را الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون۔ پھر جب انہوں نے سورج کے چمکتے دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، یہ زیادہ بڑا ہے۔ پھر جب وہ غروب ہوا تو انہوں نے کہا اے میری قوم، جن جن چیزوں کو تم اللہ کی خدائی میں شریک قرار دیتے ہو وہ اس بیزار۔ تو گریجولی تیسری چیز جو ان کے نزدیک سب سے بڑی تھی، سورج کہا کہ یہ میرا رب ہے تمہارے مطابق، تو جب وہ ڈوبا تو کہا کہ اے قوم دیکھو یہ ساری چیزیں میرا رب نہیں، اور جن چیزوں کو تم شریک کرتے ہو اپنا رب مانتے میں ان سے بیزار ہوں، میرا رب کون ہے؟ انی وجدت وجه للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ میں تو پوری طرح یکسو ہو کر اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ یہ ساری تمہاری لسٹ ہے جن کو تم رب مانتے ہو اللہ کے سوا، وہ نہیں ہے، میرا رب وہ ہے جو ان کا بنانے والا ہے، میں حنیف ہوں، میں نے اپنا رخ ہر چیز سے کاٹ کر اس کی طرف کر دیا۔ حنیف کاٹا تھا زندگی ہر پہلو میں رخ کاٹ، بیوی کو بڑا نہیں کیا، کہا کہ چھوڑو بیابان نے چھوڑا، بچے کو بڑا نہیں کیا، کہا کہ ذبح کرو کیا، قوم کو چھوڑو چھوڑا، آگ میں جاؤ گئے۔ یہ ہے حنیف، یہ نہیں کہ زبانی ایک کلمہ کہہ دیا کہ ہاں میں توحید والا ہوں، ایک اللہ والے دعا کرتے تھے تو یہ کہتے تھے اے اللہ آپ کے پاس لسٹ ہے توحید والوں کی اور آپ کے پاس لسٹ ہے منافقین کی، اللہ مجھے منافقین کی لسٹ سے کاٹ کے توحید والوں میں، یہ کہنے کی چیز آسان ہے لیکن پریکٹیکلی اس کو امپلیمنٹ کرنا زندگی میں یہ اصل چیز ہے۔ شاید ڈھونڈنے سے نہ ملے حقیقی توحید والا، کہ جو اٹھتے بیٹھتے نمازوں میں نمازوں سے باہر صرف اللہ کی طرف یکسو ہو، इतनी विराट तो अच्छे चलते थे कि जो अपना रुख हर चीज से काट के अल्लाह की तरफ, नमाज में जो अल्लाह की तरफ रुख कराया जाता है किबले की तरफ, वो उसकी एक लेंथ होती है, करो रुख उस तरफ, कटो हर चीज से, सब पीछे करो, लेकिन रुख तो हो जाता है, लेकिन जहन उधर नहीं होता, दिल उधर नहीं होता, दिल तो कहीं और उलझा हुआ है, दिल में तो किसी और की मोहब्बत, किसी और का ख्वाब, किसी और का ताल्लुक। وحاجه قومه قال تحاجوني في الله وقد هدان ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما افلا تتذكرون۔ اور پھر یہ ہوا کہ ان کی قوم نے ان سے حجت شروع کر دی، ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں حجت کرتے جبکہ اس نے مجھے ہدایت دے دی ہے، اور جن چیزوں کو تم اللہ کے ساتھ شریک مانتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا کہ وہ مجھ کو کوئی نقصان پہنچا دیں گی، الا یہ کہ میرا پروردگار مجھے کچھ نقصان پہنچانا چاہے تو وہ ہر حال میں پہنچے گا، میرے پروردگار کا ہر چیز کا ہاتھ کیے ہوئے ہے، کیا تم پھر بھی کوئی نصیحت نہیں مانتے؟ تو ہوا کیا کہ جیسے کئی بار ہوتا ہے، اکثر ہوتا ہے کہ ماننے والے لوگ کم ہوتے ہیں، اور وہ کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں ذکر کیا، وہ اس لیے کم ہوتے ہیں، یہی جو باتیں ہو رہی ہیں، ایک تو یہ دنیا کے ٹرکس ہیں، انہیں ہوتا ہے کہ بات کی جا رہی ہے اللہ کے ہوں تو اللہ کا کامل ہونا پڑے گا، اور کامل ہونے میں ظاہری بات اپنے نفس کو بھی کئی جگہوں پہ روکنا پڑے گا، صبح نفس کہے گا سو، اٹھنا پڑے گا، نفس کہے گا ادھر دیکھو، اللہ کہیں گے نظریں جھکاؤ، نفس کو روکنا پڑے گا، غصہ آئے گا کہیں پہ، وہاں پہ اپنے آپ کو روکنا، کسی نے برا کہہ دیا، گالی دے دی، وہاں پہ اپنے نفس کو روکنا، بیوی اچھی نہیں لگتی لیکن اپنے اللہ کے لیے اسے تعلق نبھانا، اب یہ جب پورا پیکج ہوتا ہے تو وہاں نفس کہتا ہے کہ نہیں، تیری طرح مال کی عزت، برادری کی عزت، وہ اس پہ کوئی آنچ نہ آئے، اس لیے لوگ کم لوگ ہوتے ہیں اتنی ہمت والے کہ جو حق کو حق کہہ کے اس طرف آ جائے اور کہے کہ میں وہ سب چیزوں سے ہٹ کٹ کے اس کی طرف آ جاؤں۔ تو قوم نے بحث شروع کر دی اور سمجھ آ گئی تھی، دوسرے قرآن گئے تو انہیں سمجھ آئی تھی، آپس میں کہہ رہے تھے یہ بات تو صحیح کر دیں، لیکن بحث شروع کر دی، اور بحث بھی میں یہ بھی ڈرا رہے ہیں کہ ان کو برا نہ کہو ہمارے پتوں کو، یہ تمہیں نقصان دے رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے کسی نقصان کا خوف، اگر اللہ نے نقصان دینا ہے تو وہ پہنچے گا نہیں، اور ورنہ اور کچھ نہیں نقصان دے سکتی۔ اب یہ ہے توحید کہ انسان ہر چیز کا خوف نکالے، محبت نکالے، دل کے اندر جھانکا کرے روز کہ میرے اندر کس کا خوف ہے، کس کی محبت ہے، کتنی نفسانی نفسیاتی بیماریاں، سائیکولوجیکل ڈیزیز کا انسان شکار ہے، خوف زدہ زندگی گزار ہے کہ پتہ نہیں رزق آگے ملے گا نہیں ملے گا، بچوں کا کیا بنے گا، پھر اس کی وجہ سے پریشر دیتا ہے کبھی کہ غلط کام کر دوں، یہ سب جو خوف ہے یہی تو وہ بات ہے نفع نقصان، کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی نقصان پہنچائے نا کوئی نہیں روک سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ نفع دینا کوئی اسے روک نہیں سکتا، یہ میرے دل کے اندر بیٹھ جائے، انسان ماضی اور مستقبل میں الجھا ہوا ہے کہ ماضی میں کوئی غلطی ہوگی اس کو سوچتا جاتا ہے، کوئی نقصان ہو گیا اس کا سوچتا جاتا ہے، مستقبل میں کوئی نقصان ہو نہ جائے اس کو سوچتا جاتا ہے، اور آج ڈپریشن لائف بگاڑ رہا ہے، یہ مومن کی زندگی نہیں ہے، مومن کی زندگی یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ کئی مشائخ کے بارے میں ہے وہ جیب میں ڈائری رکھتے تھے، اور وہ وجہ کیا بتاتے تھے کہ چلتے چلتے وہ کچھ لکھنا بھی شروع کر دیتے تھے، تو ان کے طلباء نے، ان کے جو متعلقین نے پوچھا یہ آپ کیا کرتے ہیں، تاکہ ہوتا کیا ہے کہ ذہن میں کوئی خیال آتا ہے، اور یہ ٹرک بھی ہے کہ کیا جو بھی خیال آتا ہے ٹو ڈو، کہ ایک لسٹ آتی ہے کہ یہ کرنا ہے، یا یہ آج کرنا ہے، کل کرنا ہے، یا ایک جو ذمہ داری پوری کرنی ہے، یہ خیال کبھی آتا ہے، یا کبھی علمی جو محنت کر رہے ہوتے ہیں، جو علمی کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کے ذہن میں کبھی کبھی کوئی پوائنٹس آتے ہیں، اچانک چل رہا ہے اس کو پوائنٹ پاپ اپ ہو جاتا ہے کہ یہ کتاب کے اندر لکھا جا سکتا ہے، تو وہ ذہن کے اندر ایک فوکس خراب کرتا ہے کہ بھول نہ جاؤں، وہ اسے یاد رکھنے کے لیے ایک ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، کام نہ بھول جاؤں، तो उसका वो तरीका ढूंढते थे कि जेब में डायरी होती थी कि जैसे ही ख्याल आता उसको लिख लेते थे, जैसे इंसान लिखता है उसके जहन से उसको उमिट कर देता है, अब फोकस करने की जरूरत नहीं है कि उसको याद आता। अब इससे क्या होता है, कहते हमारा फोकस रहता है और कहां रहता है अल्लाह की तरफ, अल्लाह तआला मुझे देख रहे हैं इस वक्त चलते फिरते उठते बैठते हर वक्त अल्लाह देख रहे हैं, ये वहां हम फोकस रखते हैं। अब जो नमाज से बाहर ही फोकस रख रहे हैं, नमाज के अंदर कितना फोकस है ख्याल करेगा। तो ये एक तरीका होता है कि अपने बाहर रखे अपने जहन के ख्याल को लिख लिया गया और उसको ताकि जहन पे जोर ना डालना पड़े फोकस रहने के लिए। तो कौम ने उनसे बहस शुरू कर दी कि नुकसान पहुंचा देंगे तुम्हें हमारे ये बुत हैं, ये जो हमारे खुदा है, कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाला। तो आम बंदा कैसे जिंदगी गुजारे डिप्रेस है, और क्योंकि नुकसान ना पहुंचे मुस्तकबिल या माजी में कोई पहुंच चुके या मुस्तकबिल में पहुंच ना जाए, आज की जिंदगी दी है। ये उलमा और मशायख ने लिखा है कि माजी और हाल बंदे और अल्लाह के दरमियान एक हिजाब है, इस अल्लाह से दूर करती है। आज जिंदा रहे आज, इसका ये मतलब नहीं प्लानिंग ना करे, प्लानिंग करे, लेकिन ये जो होते ना खौफ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी खौफ पश्चात, ये यूजफुल चीज नहीं है, बल्कि प्लान करे, बेस्ट प्लानिंग करे और अल्लाह पे छोड़ दे कि हाँ मैं बेस्ट तरीके से अमल करूंगा, फिर जो नफा नुकसान मुझे मिलना मिल जाएगा। इससे एक्स्ट्राऑर्डिनरी सोचना और हर वक्त अपने ऊपर हावी कर लेना ये मकसूद नहीं है जो अल्लाह ताला चाहते, बल्कि अल्लाह ताला चाहते हैं मोमिन ने पुरसकून जिंदगी गुजारे, पुरसकून जिंदगी। जो कहा कि दीन का आने से सुकून मिल जाता है, अल्लाह के जिक्र से सुकून मिलता है, अल्लाह के जिक्र अल्लाह तत्मईनुल कुलूब से ही मुराद कि पुरसकून दिल के अंदर सुकून आ जाता है। नमाजी का कोई खौफ, कोई दुख परेशानी गम उसको तंग करता है, ना मुस्तकबिल का खौफ उसे परेशान करता है, वो ऐसी जिंदगी गुजारते हैं, उसको कुरान कहता है कि ना उनका कोई खौफ होगा ना कोई गम होगा। ऐसी ये मकसूद है इंसान, ऐसी जिंदगी मकसूद। तो मोमिन डिप्रेसिव लाइफ नहीं गुजारता, हत्ता कि गुनाह की वजह से भी इतना डिप्रेसिव नहीं होता कि वो अपने बहावी कर ले। कई बार ये कहा जाता है कि गुनाह हो गया उसकी वजह से इतनी डिप्रेशन में चला जाता है इंसान कि मुश्किल हो जाए तो उसे निकालना। तो ये मकसूद नहीं है, तौबा की बस, समझे कि अल्लाह ताला ने माफ कर दिया, ये बदगुमानी है अल्लाह ताला से अगर सोचे कि गुनाह तो माफ ही नहीं हुआ, ये बदगुमानी है अल्लाह ताला से, क्यों माफ नहीं हुआ। अल्लाह ताला कह रही मुझसे माफी मांगो माफ करूंगा, बस हो गया, नई जिंदगी शुरू करें, हर रोज उस दिन के पे फोकस है, आज मेरा दिन कैसे गुजरा, आज दिन को यही जिंदगी, ये दिन कंपाइल होके पाइल अप होके ये जिंदगी बन जाएगी, किताब बन जाएगी जो हमारे गले में डाल दी जाएगी। आज फोकस हो के आज का दिन बेहतरीन गुजरना चाहिए हर हवाले, दीन में भी दुनिया में भी। आगे और पीछे का सोचते रहना ये मोमिन की निशानी है। तो ये है नफा नुकसान को अल्लाह के हवाले करना। तो उन्होंने कहा कि कोई नुकसान नहीं दे सकता जब तक अल्लाह नहीं चाहेंगे, तो मैं इस चीज की परवाह नहीं करता, इसकी वजह से तुम्हारे डरावे से मैं हट जाऊंगा अपनी बात से, ऐसी बात नहीं है, मेरे पर वाजे हो चुकी बात, वो हक है, तुम उस हक पे आओ, ना ये कि मैं हक छोड़कर तुम्हारी तरफ चला जाऊं। तो यही उन्होंने कहा, क्या तुम भी कोई नसीहत नहीं मानते, फिर भी इतनी वाजे बात करके दलाइल दे के समझ आ गई तुम्हें बात, फिर भी छोटी छोटी बरादरी और माल और ये झूठे खुदा उनके नुकसान के डर ये तुम्हें रोके हुए हैं, तो आज हम भी गौर करें अपने दिल के अंदर, तो शायद इन्हीं में से कोई बात हमें भी कामिल तौर पर अल्लाह का होने से रोक रही हो। तो यही अल्लाह ताला कुरान के जरिए हमें जगाते हैं कि हम अपनी इस्लाह करें, गौर और फिक्र करें कि जिंदगी कम है, आज गौर और फिक्र का मौका है, कल तो ऐसा अल्लाह ताला हिसाब लेंगे। आज हम अल्लाह से सवाल कर सकते हैं अल्लाह माफ कर दें, कल अल्लाह ताला हमसे सवाल करेंगे कि हाँ क्या करते हैं। तो अल्लाह ताला हमें मौत से पहले कामिल तौहीद कामिल हिदायत नसीब फरमा दे। वाखिर दावा अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दुआ करते हैं इसके ऊपर। اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين। یا نفع قابضوں نے جہاں کے مالک ہیں خالق ہیں، تمام تذیفیں تمام بڑائیاں تمام عظمتیں تمام خوبیاں تمام اچھائیاں آپ کے لیے ہیں۔ یا اللہ پاک آپ کا کتنا احسان کہ یا اللہ پاک آپ نے ہدایت نصیب فرما دی، یا اللہ پاک یہ ہدایت نہ ہوتی تو ہم گمراہ ہو جاتے، یا اللہ پاک آپ نے اپنی رحمت سے ہمیں ایمان نصیب فرمایا، یا اللہ پاک اپنی رحمت سے ایمان و ہدایت کے کامل درجے تک ہمیں پہنچا دیجئے، یا اللہ پاک اپنی رحمت سے قرآن کا صحیح طالب علم بنا دیجئے، قرآن کا نور ہمیں نصیب فرما دیجئے، قرآن کے علوم ہمیں نصیب فرما دیجئے، یا اللہ پاک کامل توحید ہمیں نصیب فرما دیجئے، یا اللہ پاک جو بھی گناہ ہو گئے اپنی رحمت سے سب کو معاف فرما دیجئے، آنے والی زندگی وہ گزری ہوئی زندگی سے بہتر بنا دیجئے، یا اللہ پاک جو لوگ بھی پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، یا اللہ پاک جو جس مسئلے کے اندر اس کو اس مسئلے سے نکال دیجئے، یا اللہ پاک ہم سب کو عافیت والی زندگی نصیب فرمائیے، عافیت ایمان والی موت نصیب فرمائیے گا، عافیت کے ساتھ حشر کا معاملہ فرما کر بلا عذاب بلا حساب جنت الفردوس نصیب فرما دیجیے گا، یا اللہ پاک جتنے لوگ فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دیجیے، یا اللہ پاک ہمارے والدین مشائخ اساتذہ کی صحت زندگی میں برکت پیدا کر دیجئے، یا اللہ پاک جو فوت ہو چکے ہیں ان میں سے ان کی مغفرت فرما دیجئے، یا اللہ پاک اپنی رحمت سے پوری امت پہ رحم والی نظر ڈال دیجئے، ان کے مسائل کو حل کر دیجئے، یا اللہ پاک ان کے حال کی بھی اصلاح فرما دیجئے، اعمال کی بھی اصلاح فرما دیجئے، یا اللہ پاک جو بھی خیریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی وہ خیر نصیب فرما دیجئے، ان شروع سے پناہ مانگی ان شروع سے پناہ نصیب فرما دیجئے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی صحابہ اجمعین.